जो बैठे हुए थे मौलाना, तो उन्होंने शेर पढ़ा, शेर में अल्लामा इकबाल का पढ़ा कि तामुल तो था उनको आने में, लेकिन तामुल तो था उनको आने में, लेकिन तामुल तो था उनको आने में, ले आने में है
बता तो सही तर्ज इनकार
क्या, हाँ बता तो सही तर्ज इनकार क्या थे। मुझे ऐसे मिसरा याद रहा, मगर ये बता तर्ज इनकार क्या थी, मगर ये लफ्ज़ ये गलत हो जाएगा क्योंकि लेकिन और मगर दोनों जमा नहीं हो सकते। बता तो सही तर्ज इनकार क्या थी। तर्ज इनकार पे हमें उनकी आदत का पता था ना, जब बात करना ऐसे ही बैठे बैठे शुरू की तो हमने घड़ी देखी, पौन घंटा तक तर्ज इनकार पे ही बात करते, शेर पे शेर, बात पे बात, पता नहीं क्या चीज थी। आखिर एक मरतबा वफात से पहले मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हजरत ये चीज है क्या, मुताला भी यानी एक बहुत ज्यादा था, लेकिन अपनी एक लाइब्रेरी थी, सात आठ अलमारियां भरी हुई थी किताब। मौजूदी साहब बड़ी कदर करते थे, एक जमाने में वो राइट हैंड रहे मौलाना, जो चीज लिखते थे भेजते थे, मशवरा होता था, लाहौर ये जाते थे, कहने लगे कि शबरात में मैं एक मरतबा दिल्ली में ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे गया, ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह सुन्ने अकीदत की, वफात से चंद दिन पहले ये बात उन्होंने। अब जितनी जितनी उम्र गुजरती जाती है ना, उतना उतना जब्त कम हो जाता है, शख्सियत खुलने लगती है। हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी वो काम नहीं किए जो वफात के साल में किए, आखिरी हज 3 महीने बाद इंतकाल है, अच्छा फलां को ये चीज दे दो, फलां को ये चीज दे दो, हत्ता के फरमाया तलाक को बुलाओ, वो आए फरमाया ये लो मेरे बाल तकसीम कर दो, तबर्रुकात ये चीजें हुई सारी। तो मसदुद्दीन साहब बीमार थे बहुत, तो नाना के हवाले से उन्हें जानते थे, उनका इंतकाल हो गया था, लेकिन इतना था उन्हें कि ये बचपन से आते थे। फिर उनके जो बेटे थे उन्होंने एक और लड़का था उसे अपना बेटा बनाया हुआ, तो ये सारे हवाले जो जमा हो गए, मसदुद्दीन साहब से इंतकाल से मैंने पूछा पहले कि हजरत सिर्फ तफसीर पे आपके कितने बयान हो गए, तो फरमाने लगे 2200 2200 दरसे कुरान छोटी चीज नहीं। सेटेलाइट टाउन में जब ये आगाज हुआ सेटेलाइट टाउन का बना है, तो उस वक्त जो नस्ल थी ना 65 में 70 में, उन लोगों ने पाकिस्तान बनते हुए भी देखा, क्योंकि कुल 20 साल ही तो हुए थे, तो जो सब 40 साल का था 50 साल का था उसने तो ये सारी चीजें देखी हुई थी, वो थी नस्ल। मौसदुद्दीन साहब भी ब्लॉक में मस्जिद भर जाती थी, फिर उससे अगली नस्ल जो आई उन्हें इतनी दिलचस्पी नहीं थी, कुरान का दर्स क्या और चीज क्या। उस वक्त के जो आर्मी के ऑफिसर्स थे जो पार्टीशन के वक्त में कहीं आए थे, तो उस वक्त ब्रिगेडियर और जनरल के रैंक्स और रिटायर्ड भी हो गए थे कई, वो भी बड़ी कदर करते थे। تو وفات سے پہلے میں نے پوچھا, میں نے کہا حضرت یہ بتائیے یہ سارا ہے کیا؟ تو کہنے لگے شبرات کو میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ گیا. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے, اتنے بڑے آدمی تھے کہ انہوں نے 6-7 جگہ تو بیعت کی, یعنی اس درجے کے آدمی تھے کہ بیعت کے بعد خلافت بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. تو شیخ نے, وہ مشائخ بھی بڑے دیانتدار تھے, انہوں نے کہا بھیا جتنی اونچی تمہاری پرواز ہے نا میری نہیں, کہیں اور سے جاؤ, کہیں اور رابطہ رکھو. پھر دوسری جگہ, پھر تیسری جگہ, آخر انہوں نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ پروردگار کوئی آدمی دے جسے میں یہ سب کچھ سمجھاؤں. تو خواجہ امکنگ ایک گاؤں ہے, اب بھی ہے رحمت اللہ علیہ, انہوں نے کہا کہ باقی باللہ ایسے کرو کہ استخارہ کرو اللہ سے دعا. انہوں نے استخارہ کیا, اگلے دن کہا کہ حضرت نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک طوطا ہے اور طوطا اپنی چونچ سے میرے منہ میں شکر ڈال رہا ہے اور میں بھی اپنے منہ سے شکر اس کو کھلا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا بھائی یہ طوطے جو ہیں نا یہ یہاں نہیں ہوتے افغانستان میں, یہ ہندوستان کی چیز ہے, ہندوستان چلے جاؤ اللہ کوئی آدمی دے دے گا. ہندوستان آئے, اس وقت نواب فرید تھے اکبر کے بڑے قریبی, یہ جہاں پنجاب یونیورسٹی ہے نا, یہ نا انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور, یہاں ان کی خانقاہ تھی. تو خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ یہاں آ کے ٹھہرے تھے. اب یونیورسٹی, اب تو نام و نشان ہی نہیں رہا, لاہور بھی دلی کی طرح پتہ نہیں کتنی مرتبہ بنا ہے اور کتنی مرتبہ اجڑا ہے. یہ ایسے ہی ہے نا جیسے اب وہ چیف جسٹس نے روک دیا اگر نہ آرنج ٹرین, وہ ساری تاریخی چیزوں کو ہٹا کے چلی جاتی. پڑھے لکھے تھوڑے ہی ہیں جو انہیں اندازہ ہو کہ اشیاء اور عمارات اور مساجد اور مندر اور یہ سب چیزیں کتنی بڑی تاریخ بنتی ہے ان سے. تو خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ یہاں کے ٹھہرے, نواب فرید ان کا مرید بھی تھا, بڑی عزت کی, اسے خانقاہ لاہور میں بنا دی. پھر یہاں سے حضرت دلی چلے گئے تھے. حضرت مجدد الفیسانی سرندی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے سلوک مجھے میرے والد نے طے کرا ہے, ان کے والد کا نام عبدالاحد تھا, اور فرمایا کہ میرے والد جو تھے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی جو طرز اور طریقہ اور ان کی جو روش تھی اس کے مطابق ذکر اذکار کرایا کرتے. بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں, ہضم ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہ ہو تو کسی کو بتانی نہیں چاہیے. ان کے والد عبدالاحد اتنے بڑے آدمی تھے کہ یہ لاہور میں ہے نا میاں میر رحمت اللہ علیہ, حضرت میاں میر لاہور سے سرہند ان کے پاس جاتے تھے پڑھنے کے لیے, یہ ان کے شاگرد ہیں. یہ ایاز صادق جو ہے نا اسمبلی کے آپ کے سپیکر, یہ ان کی اہلیہ, یہ لوگ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے. بڑی بڑی کشش ہے اب تک ان کے خاندان.
بڑا مارکا چل رہا تھا علیم خان کا اور ریاض صادق کا. تو ریاض صادق صاحب کے بیٹے نے فون کیا, اس نے کہا کہ یہ حضرت میاں میر صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے خواب میں اور حضرت نے یہ بات فرمائی. تو ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ مقابلہ تو ہوگا کانٹے دار اور جیتو گے تم ہی. بڑا خوش ہوا. ڈھائی ہزار کے فرق سے شاید 2200. اب تک ان لوگوں میں یہ چیز باقی. تو حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ شاہ جہان بادشاہ آیا تھا حضرت کے پاس. اسی لیے کئی بار ہم کہتے ہیں یہ جو ایچ ایس این کالج ہے, گورنر ہاؤس ہے, یہ ساری زمین اس خانقاہ کی. یہ تو گوروں نے خانقاہ کو ہٹایا اور زمین جو تھی اس پہ گورنر ہاؤس بنا, اور یہ ساری اس خانقاہ کی جاگیر تھی. تو حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد سے سارا ذکر, اذکار, سلوک, مراقبات کیے تھے, لیکن استعداد بہت تھی, وہ مزید چاہتے تھے. شیخ ہی کوئی نہیں ملا ہندوستان میں اس زمانے میں. دلی آئے, حج پہ جا رہے تھے, تو ایک دوست نے ان سے کہا کہ تمہیں کوئی بزرگ نہیں ملتے, ایک بزرگ دلی میں آئے ہوئے ہیں, ذرا ان کی صحبت میں بھی. تو انہوں نے بے رغبتی کا اظہار کیا کہ ہندوستان میں اب کوئی بزرگ ہے ہی نہیں. کہا چلو تو صحیح. پھر حضرت مجدد رحمت اللہ اپنے اس دوست کو ایک خط لکھا, بڑا شکریہ اس کا ادا کیا. حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں جب پہنچے تو بس انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہ ہے جس سے گاہ. ڈھائی مہینے حضرت نے اپنے پاس رکھا, اور پھر کسی کو حضرت نے خط میں لکھا ہے کہ اللہ نے ایک ایسا بندہ بھیجا ہے کہ مثل ما ہزارہا سیارگان در نور او گم شد, میرے جیسے معرفت کے آسمان پہ چمکنے والے ہزاروں ستارے اس سورج کی روشنی میں گم ہو گئے. خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ نے ایک دن انگلی سے اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہے وہ لڑکا, وحدت الوجود. ایک چھوٹا سا تالاب تھا, اور یہ ہے جس نے ہمیں اس تالاب سے نکال کے سمندر میں پھینک دیا, وحدت الشہود پہ لے آئے. خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو ان کے خادم نے خط لکھا, حسام الدین. حسام الدین کی قبر بھی وہی دلی کئی مرتبہ حاضری ہوئی. حسام الدین رحمت اللہ علیہ بھی وہی. انہوں نے لکھا حضرت مجدد کو کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ نے قرب, اللہ کے قرب کی منازل طے کر لی. آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت مجدد رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے, اور آپ کا خیال درست نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. آدمی تو مرنے کے بعد قبر میں بھی منازل طے کرتا ہے. اور میرا کشف یہ ہے ہمارے حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ سب قبر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے قرب کی منازل وہ طے کر رہے ہیں, مراقبہ. جو بات نہ ہضم ہونے کی ہے نا. پھر انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے حضرت نے کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ایک ہے خاتم النبیین، انبیاء علیہ السلام پورے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے خاتم الاولیاء کہ اولیاء اللہ میں اسے ایسا مقام ملا کہ اب قیامت تک ایسا ولی پیدا ہی نہیں ہو. تو خاتم النبیین خاتم الاولیاء سے فائدہ اٹھاتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھے؟ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ یہاں آ کے پھڑک گئے، مگر کوئی ایسا نہیں ہوتا. خاتم النبیین وہ بالکل رائی الگ ہے نبوت کی. خاتم الاولیاء تو کیا دنیا بھر کے لوگ بھی مل جائیں تو اس سمندر میں بڑا پانی، مراد یہ ہے. پھر کہتے ہیں کہ خاتم الاولیاء اپنے آپ کو سمجھتے تھے ابن عربی، اس لیے انہوں نے لکھا ہے. حالانکہ اللہ کے قرب کی منازل اور اللہ کی طرف چلنا یہ ایسا سفر ہے جو پورا ہوتا ہی نہیں. یہ تنقید کی ہے. اسی لیے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی ایسی چیزوں کو دیکھ کے نا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو وحشت ہوتی ہے. خود حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ عجائب کاروبار، عجیب بات ہے، ابن عربی کی کتابوں کو دیکھتا ہوں گمراہی سے بھری پڑی ہیں، اور اس کی شخصیت کو دیکھتا ہوں تو خدا کے قریب ترین جو لوگ ہیں ان میں سے یہ ایک. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ، خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ، بڑے بہت کمال کے آدمی، ان کی پیاس کا کیا کہنا، اتنے بڑے بڑے مشائف. نہیں نہیں وہ سیرابی ہو سکے. تو اسد الدین صاحب کہہ رہے تھے کہ میں شبرات میں خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ کی قبر پہ فاتحہ کے لیے گیا. قبرستان جانا ویسے بھی مسنون ہے، تو میں اس قبرستان میں چلا گیا. فرمانے لگے کہ میں بیٹھا تلاوت کر رہا تھا کہ یکا یک خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ کی قبر پھٹ گئی. حضرت تشریف لائے، اٹھے اپنی قبر سے اور مجھے قرآن پاک دیا اور مجھ سے کہا یہ بیان کر. ان کی ساتویں یا آٹھویں یا نویں پشت حضرت سے ہی جا ملتی ہے، یہ انہیں کی اولاد میں سے. کہہ دیتے مجھے قرآن دیا، فرمایا یہ بیان کر. فرمانے لگے بس اس کے بعد رنگ بدل گئے. 2200 بیانات ہیں تفسیر کے میرے، اور حسرت رہی انہیں کہ پنڈی میں کوئی لوگ ملتے جنہیں وہ پڑھاتے. ایک اور شخصیت ہیں وہاں لاہور میں، انہوں نے 37 سال پڑھایا ہے، 37 years اورینٹل کالج میں. اورینٹل کالج میں اب بھی جو پروفیسر ہے نا 3-3 لاکھ روپیہ ان کی تنخواہ ہے، 3-3 لاکھ. اور حرام ہے جو ٹکے کا کام کرتے. پنجاب یونیورسٹی دیتی کروڑوں روپے کی فنڈنگ. یہ تو آپ کے اپنا موضوع ہے. اشتیاق چیئر قائم کی تھی نا ضیاء الحق صاحب کراچی، کیا ہوا؟ اتنی چیئرز قائم ہوئی سفارشات کی نظر ہو گئی. تو وہ آدمی نہیں ہے. تو ان سے ہم نے ایک دن ایسے ہی پوچھا کہ 37 سال پڑھا کے پنجاب یونیورسٹی اور انٹر کالج فلاں فلاں، کتنے شاگرد آپ کے بنے؟ کہنے لگے ایک بچہ نہیں آیا 37 سال میں جو میں کہتا یہ میرا شاگرد. ہر ایک کو ایم اے کی ڈگری ہی پڑی ہوئی ہوتی تھی کہ کسی طرح وہ ایک پیپر مل جائے بس، علم حاصل کرنے کوئی نہ. اس لیے علامہ اقبال وحدت الوجود پہ تھے، وحدت الشہود پہ تھے بلکہ. پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ان پہ اپنے والد کی نسبت غالب آئی، ان کے والد قادریہ سلسلے. اسی لیے انہوں نے علامہ کو بھی قادریہ سلسلے میں بیعت کروایا. حافظ شیرازی جو ہے نا، ان کو بہت لوگوں نے یہ سمجھ کے چھوڑ دیا کہ یہ شرابی ہے. حافظ شیرازی کا کلام پڑھو، اتنا شراب کا ذکر ہے، اتنا ذکر ہے کہ آدمی کہتا ہے ہوا ہی نہیں کیا. لیکن کمال کی باتیں کرتا ہے، صحیح معنی میں اللہ کی معرفت جن لوگوں کو حاصل تھی ان میں سے حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ. حافظ کہتا ہے کہ کششے کے عشق دارت نہ گزاردت بدیسا، یہ محبت کی وجہ سے جو تعلق اور کشش پیدا ہو جاتی ہے نا، یہ زندگی میں بیکار چیز نہیں ہے. بجنازہ گر نہ آئی بمزار خواہی آمد، زندگی نے میں نہیں ملے حتیٰ کہ جنازہ بھی پڑھنے نہیں آئے تو نہ صحیح، مزار پہ سر رکھ کے رو گئے دن آئے. یہ ہوتا ہے. قمر، استاد قمر نے بھی اسے کہا ہے، کہتے ہیں کہ وہ جو آئے تو حسن بصیرت نہ تھی، وہ جو آئے تو حسن بصیرت نہ تھی، ان کے جاتے ہی تاب نظر آ گئی. کل نظارہ تھا لیکن یہ آنکھیں نہ تھیں، آج آنکھیں ملیں تو نظارہ گیا. تو حافظ شیرازی اسی بات کو کہتے. تو علامہ میں وہ جو نسبت تھی نا اپنے والد کی، ہم جاوید نامے کی بات کر رہے تھے کہاں سے کہاں بادشاہ پہنچی، علامہ کے والد جو تھے وہ قادریہ سلسلے کے تھے. حیرت ہوتی ہے، علامہ ایک جگہ لکھتے ہیں غالباً حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو لکھا ہے کہ حضرت میں جب 3-4 سال کا تھا اور والد حکا پیتے تھے اور میں ان کے پاؤں میں بیٹھا کھیلتا رہتا تھا، میں اس وقت سے ابن عربی اور حافظ شیرازی کا نام سن رہا ہوں. اللہ جانے اب ایسے باپ پیدا ہی نہیں ہوتے. لوگ کہتے ہیں بچوں کے دل کے، ہم کہتے ہیں باپ ہی مر گئے ایسے. 3-4 سال کے بچے کا باپ اگر ابن عربی حافظ شیرازی مثنوی معروم اس طرح کی باتیں کرتا ہو، بیٹا جو مجلس میں بیٹھے، اس زمانے میں ٹی وی نہیں، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں، کچھ نہیں، وہ یہی ہوتا تھا کہ گاؤں میں کوئی بڑا آدمی بیٹھتا تھا، شام کو بچے اس کے پاس چلے جاتے، کہانی سن لی، کوئی بات کر لی، بیٹھک لگ جاتی تھی، چوپال ہوتا تھا. دن کو گرمیوں میں کسی ٹالی کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا، چارپائیاں بچھ گئیں، ٹھنڈی چھاؤں ہو گئی، کیکر کی بیٹھے باتیں ہوتی، یہی ہوتا تھا. انٹرٹینمنٹ تھی نا. اب انٹرٹینمنٹ پورا میڈیا لگا ہوا ہے کہ 30 اکتوبر کو کیا ہو. کوئی علم نہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی ذکر نہیں. اب تو بھولے سے مہینوں کبھی میڈیا میں نہ علامہ اقبال کا کوئی کلام ہے, نہ حالی کی کوئی بات ہے, نہ سر سید کی کوئی بات ہے. علماء کہتے تھے حرام ہے, ہم کہتے ہیں ابو نے قبر سے اٹھا کے کوئی کہے کہ حضرت آپ تو کہتے تھے کہ پی ٹی وی پہ علامہ اقبال کی جو نظم گائی گئی ہے یہ دیکھنا حرام ہے, اب دیکھ لیں. وہ غنیمت تھی. اس وقت 10-15 منٹ کے لیے کوئی غالب کی غزل آ جاتی تھی, کوئی دانشور آ جاتا تھا, کوئی صحیح پروگرام آ جاتا تھا. پی ٹی وی کا جب دور تھا کسوٹی پروگرام آتا تھا ایک, ہے نا, عبید اللہ مرحوم افتخار عارف اللہ سلامت رکھے, وہ آ جاتے تھے. ایسا وقت تھا کہ انقلاب فرانس پہ لوگ بات کرتے تھے. ابھی جتنے میڈیا والے ہیں ہمیں تو یقین نہیں تھا, لیکن ایک نے انٹرویو کر کے بتایا, اس سے کہا, ہم نے کہا یہ ایک کئی سال ہوئے, ہم نے کہا یہ میڈیا جب سے بلکہ بڑا ہے کئی سال تو نہیں لیکن 2-3 سال, تو انہوں نے کہا یہ انقلاب فرانس کو جانتے تک نہیں. ہم نے کہا 50%, 60%, انہوں نے کہا ایک آدمی نہیں جانتا. پھر کئی انٹرویوز انہوں نے پوچھا, پتہ ہی نہیں تھا کہ ہے کیا. حالانکہ دنیا میں تبدیلی لانے والے جو مراحل تھے ان میں سے ایک مرحلہ یہ انقلاب فرانس کا جو ریولیوشن تھا. تو اب میڈیا میں ہے ہی نہیں وہ چیز. وقت ایسا بھی تھا, حافظ شیرازی کی غزلیں فارسی کی پی ٹی وی دکھاتا, صوفی تبسم کا کلام. صوفی بڑا 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 لکھا تھا. اس کا ایک شعر کمال, کئی کمال کے شعر ہیں. ایک شعر تو بہت ہی کمال, یونیورسٹی کبھی آپ کے یہاں بھی کہیں بھی تو وہ یاد آتا ہے بڑا شعر. ایک ادب ہے, ادب کہتا ہے کہ غالباً ایسے ہے شعر کے, دو بچھڑے ہوئے آپس میں جب گلے ملتے ہیں عدم ہم بے سہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی. لیکن بالکل اس کے برعکس دوسری طرف صوفی نے بھی کیا کمال کی بات کی. وہ کہتے ہیں کہ دیکھے ہیں بہت ہم نے, یہ یونیورسٹیاں دیکھ کے یاد آتا ہے, دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے, محبتیں ہی ہوتی ہیں, دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے, آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی. ایسے کمال کی بات کہی ہے. مطلب کیا ہے اس غزل کا, سو بار چمن مہکا, سو بار بہارا, دنیا کی وہی رونق, دل کی وہی تنہائی. یہ بڑا کمال ہے معرفت کا کہ دل تنہا ہو جائے. آزادی سے مرتا ہے نا, وگرنہ دل گرفتار ہوتا ہے. جب دل گرفتار ہوتا ہے تو آزاد نہیں ہوتا, موت مشکل ہو جاتی. اس لیے حافظ وہ عطار نیشاپوری بیچ رہے تھے چیزیں. اب آ گئے پھر اصل بات. مثنوی بھی ایسے ہی ہے مارو, ایک بات شروع کرتے ہیں پھر بیچ میں پتہ نہیں کدھر نکل جاتے ہیں, پھر کدھر, پھر 100 صفحے کے بعد پھر اپنی اصلی حالت. وہ دل اٹکا رہتا ہے دوسرے کا نا کہ آگے بولو. بالکل جیسے ایک گاہک کو ایک سودا دے دیا, 4 چیزیں اس نے لینی, اب دوسرا گاہک, اب تیسرا. رہ رہا اس نے کہا کہ جیسے تم مرو گے ویسے تم مرنے کے قابل نہیں ہو. حقیقت یہ ہے کہ لوگ مرنے کے قابل نہیں، جینے کے قابل تو کیا ہوتے؟ مرنے کے قابل وہ آدمی ہوتا ہے جو دل سے آزاد ہوتا ہے، دل اور دماغ دونوں جب ایک ہی طرح کی گفتگو کرنے لگے تو یہ نفس ہے، اور دماغ جب دل کی بات کہنے لگے، وہ دل جو پاک ہوتا ہے، اس پاک دل جیسی بات دماغ کرنے لگے تو یہ معرفت کا آغاز ہے. تو نشا پوری فرید الدین رحمت اللہ نے تم مرو، اس نے کہا اس طرح مرو گے، وہ لیٹا کلمہ پڑا چادر اوڑی اور مر گیا. عطار جو تھے انہیں سمجھ آ گئی کہ جو کہتا ہے نا میں مرنے کا بھی اہل نہیں ہوں، یہ ٹھیک کہتا ہے. دکان لٹائی اور چل پڑے. پھر وہ بغداد گئے، بغداد میں دو چیزیں ان میں آ گئی. بغداد جب
کبرا رحمت اللہ علیہ زندہ، یہ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ زندہ سلسلہ قبلیہ کے امام، جیسے اس نے کہا جب باب الدین نقشبند رحمت اللہ نقشبندیہ سلسلے کا آغاز ہوا، تو نجم الدین کبرا جو تھے وہ اپنے سلسلے کے بانی. اب یہ سلسلہ تھوڑا رہ گیا، آہستہ آہستہ شازیہ سلسلے میں ضم ہو گئے. ان کے پاس پہنچے اور وہاں پھر رہے، پھر ذکر اذکار بہت ہوئے. اور فرید الدین عطار پہ دوسرا رنگ جو غالب آیا ہے وہ حلاج منصور کا. اور رابعہ بصری، یہ رابعہ تو گم ہو جاتا ہے. اگر ان کی تعلیمات، ان کی چیزیں یہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نہ بیان کرتے تو وہ تاریخ کی نظر سے گئی، تاریخ کی نظر ہی نہ جاتی. ان پہ یہ بھی اثر ہے اور یہ بھی اثر، لیکن چونکہ ان کے شیخ نے منع کر دیا تھا انہیں کہ بیعت نہیں کرتے، اب تو خلافتوں میں ڈھیر ہوتے ہیں. اس زمانے میں مشائخ سے سمجھتے تھے کہ اس کو خلافت دے دی نا، اس کا کام چیز نہیں ہو. ہر شیخ کے ساتھ ہوا تھا مذکریہ صاحب رحمۃ اللہ، ایک کوئی عزیز کا مرید تھا تو کسی نے اسے خلافت دے دی،
تو شیخ فرما دیتے لڑکا اچھی خاصی ترقی کر رہا تھا، اس کی راہ مار دی،
خلافت دے کے اس کی ترقی ختم کر. تو یہ ہوتا ہے.
فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ بغداد سے جو دولت لے کے آئے تھے اس پہ پھر انہوں نے کتاب لکھی، کئی کتابیں. ان کی ایک کتاب ہے منطق الطیر، یہ منطق الطیر جو ہے دو انگلش ترجمے اس کے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ آف دا برڈز اور برڈز پارلیمنٹ، دونوں قریب قریب کے ہی نام ہیں، اور غالباً اردو میں اس کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے. ان کی کئی ایک کتابیں ہیں، خیال آتا ہے اب کوئی گورا ہی آئے گا تو ان کتابوں کو ایڈٹ کرے گا, پھر مسلمانوں کو پیش کرے گا, تمہارے باپ دادے کی کتابیں ہیں انہیں پڑھو. بدقسمتی ہے نا, طبقات ابن سعد جیسی سیرت کی بنیادی کتاب جرمنز نے ایڈٹ کر کے ہمیں دی اور کہا اسے پڑھو. تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کی بنیادی کتاب ہے, 9 جلدوں, کئی چیزیں ایسی. فرید الدین عطار کتنے بڑے آدمی بنے اس واقعے سے, اور جب تاتاریوں کا ہنگامہ پیش آیا ہے, قتل عام ہوا ہے, تو بیک وقت دو رنگ ان میں تھے. ایک آدمی نے کہا, تاتاری نے پکڑا یہ تاتاریوں کے فتنے سے پہلے نشاپور کے جو صاحب نظر تھے وہ کہتے تھے کہ اس کی وجہ سے ہنگامہ رکا ہوا ہے.
ہم دنیا میں قوانین کو دیکھتے ہیں, اس کے تابع ہوتے ہیں, بس اللہ کی نظر میں کوئی اور چیز ہوتی. ہمارے لیے یہ بڑی بات ہے کہ احد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ
پیچھے ہٹے. اللہ کہتا ہے کہ احد کا ہنگامہ جو برپا ہوا ہے, وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا, ہم نے کچھ لوگوں کو شہادت کے مقام پر فائز کرنا تھا. اب وہ نہ درہ چھوڑتے نہ سب کچھ ہوتا تو یہ شہادت کہاں سے ہوتی. اللہ کہتا ہے ہم نے کچھ لوگوں کو شہادت کے مقام پر فائز کرنا. اللہ کے اپنے قوانین ہیں, وہ کسی کا پابند تھوڑا ہی. نیشاپور کے اہل نظر کہتے تھے کہ اس کی وجہ سے ہنگامے رکے ہوئے, اگر اسے کچھ ہو گیا نا تو پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. تاتاریوں کے جب حملے شروع ہوئے تو نیشاپور انہوں نے عطار کو پکڑ لیا. یہ جتنے دنیا میں عطاری نسبت کرتے ہیں نا, یہ ان کی وجہ سے نسبت کرتے ہیں. غلط فرید الدین عطار رحمت اللہ کا اپنا کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو دو چیزیں ان پہ بیک وقت تھیں, ایک تاتاری نے پکڑا اور کہا کہ چلو میرے ساتھ چل پڑے, اسے کہا بیچنا ہے تمہیں, چپ رہے. ایک اور کوئی ملا, حضرت کو جانتا تھا, اسے کہا میرے ہاتھ بیچ دو, انہیں چھوڑ دو. فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نہ بیچنا, میری قیمت بہت بڑی ہے, بہت زیادہ ہے, بڑے پیسے ملیں. آگے گئے تو کسی نے کہا کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, مجھے دے دو. تو کہنے لگے کہ اسے دے دو, میں بہت چھوٹا آدمی. اسے غصہ آیا, اس کا تم تو پاگل ہو, وہاں جہاں پیسے مل رہے تھے وہاں بیچنے نہیں دیا, اور جو کچھ نہیں دے رہا اسے کہتے ہو دے دو, اسے شہید کر دیا. اس کے بعد جو پھر دوائیاں آئی ہیں تو اہل نظر کہتے تھے کہ ہم نے دیکھ لیا تھا اس کی وجہ سے یہ طوفان رکا ہوا تھا. فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ حکیم سنائی میں عقل کا بڑا عروج ہے, بڑا سمجھنا پڑتا ہے. ان کے کلام کو کوئی عام آدمی پڑھے کہتا ہے یار کیا قصے کہانیاں. اسی لیے تو کہتا ہے کہ از در نفس تا بکابائے دل عاشقاں را یک ہزاروں یک منزل. نفس کا دروازہ جہاں ہے نا, اس سے اگر گزر کے تم دل کہ کعبے تک پہنچنا چاہو تو 1001 منزلیں طے کر کے پھر کبھی آدمی دل تک پہنچتا ہے، اپنے نفس کو اتنا مارنا پڑتا ہے. فرید کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے عقل کے ساتھ عشق کو جمع کر دیا، کمال کا عشق ہے. پرندوں کی کہانیاں ہیں، پرندے سمبالک ہیں. ایک پرندہ کچھ کہتا ہے، دشمن تک اتا ہے، اور ان دونوں کے بعد جو تیسرا آدمی آیا ہے نا، وہ معلوم ہے. مولانا خود کہتے ہیں کہ پہلے سنائی تھے، سنائی کے بعد پھر فرید الدین عطار آئے. اور عطار کون تھے؟ معروم کہتے ہیں کہ اگر عشق کے 7 ملک ہیں نا، فرض کر لو 7 ملک ہیں، 7 ملکوں کی سیر، اور جن 7 ملکوں کے گلی کوچے سے ہر ہر جگہ سے شناسا فرید الدین عطار ہے، میں ان 7 ملکوں میں سے کسی ایک گلی کی نکڑ پہ کھڑا ہوں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوں فرید کے مقابلے. اس نے 7 ملک دیکھے ہیں اور میں ایک گلی کی نکڑ پہ کھڑا ہوں، میرا یہ حال ہے. مثنوی میں مولانا اعتراف ہوتا ہے، غالب نے بھی اعتراف کیا. غالب کیا کہتے ہیں؟ غالب نے کس کا اعتراف کیا ہے؟ میر کا اعتراف سب نے کیا ہے. ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی کی زلف کے اسیر ہوئے. آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں. نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا. میر ظاہر ہے، میر تک کون پہنچ سکتا ہے؟ بس بعد والوں نے اعتراف کیا، اقبال بھی اعتراف کرتے ہیں علامہ مرحوم. تو تیسرے آدمی معروم، حکیم سنائی کا عرفان اور فرید الدین عطار کا عشق، دونوں عروج پہ معروم کیا. اور معروم کی روح نے علامہ اقبال کی روح کو جا کر دبوچ لیا، پکڑ لیا، چھا گئی ہے ان کی. علامہ کے کلام میں جتنا کچھ نظر آتا ہے یہ فیض ادھر کا ہے. اچھا بھائی، ہم بہت پہلے اس نتیجے پہ پہنچے، لیکن کبھی اظہار کرنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہم کہاں سمجھتے ہیں. جس دن حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا جملہ پڑھا، اس دن ہم نے کہا یہ ہے بات. حضرت نے خود ایک جگہ فرمایا کہ علامہ اقبال کی روح کو معروم سے فیض ملا. ان کا یہ ہے ایک عارف باللہ کی شہادت، یہ ہے وہ چیز. بڑے صاحب کشف، ان کے ہاں کشف تو یہ بالکل معمولی باتیں. ایک جملہ کہہ دیتے تھے، پتا چلتا تھا 10 سال بعد جا کے پتا چلا کہ اچھا یہ فرمایا. بہت بہت ایسے ہی نہیں تھے. ان کی نظر کبھی کبھی لوہے محفوظ تک پہنچتی تھی. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی دور کی بات کرتے تھے، حضرت خود فرماتے ہیں ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ، فرمایا سارا رمضان گزرا، چاند نظر آیا تو عشاء کی نماز میں نے پڑی سخت وحشت کی حالت میں، اور بڑا افسوس تھا کہ اس رمضان میں کس کس نے حضرت سے کیا کیا سیکھا، کیا کیا فیض پایا، ایک میں ہی ایسا تھا اس سے کچھ نہیں ملا. تو وتر سے جو ہی سلام پھیرا تو دیکھا حضرت کے خادم کھڑے ہیں، فرمانے لگے حضرت نے یاد فرمایا، میں آگا گیا، حضرت رحمت اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے، فالش تھا معذوری کے عالم میں، تو اسے فرمایا علی میاں آپ ندوا میں تفسیر پڑھاتے ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، حتی ازستی اصل رسل، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام مایوس ہو گئے، اس کی کیا تفسیر ہے؟ میں کھڑا تھا بیان کرنے لگا، آپ حضرت رحمت اللہ سننے کی بجائے کبھی اس سے بات کر رہے ہیں کبھی اس سے بات کر رہے ہیں، تو آخر ایک حد تک بیان کر کے میں چپ ہو گیا، اشارہ کیا کہ بس جاؤ. میں باہر جب نکلا تو مجھے خیال آیا کہ وہ جو میری وحشت تھی نا، جو میں کہہ رہا تھا مجھے کچھ نہیں ملا، وہ یہ آیت کی تفسیر اسی کا جواب. آپ کو بڑی حیرت ہوگی شاید کہ آپ کہتے ہیں لوہے محفوظ پہ ان کی نظر پڑی تھی، ہم ہی نہیں کہتے، یہ ہم اسی لیے وہابیت کے نا، جو خالص وہابیت ہے شروع دن سے اس کے خلاف بولتے، چاہے اچھا لگے چاہے برا لگے، ہمارے ہاں وہابیت کی تاریخ کسی نے مرتب نہیں کی. یہ دیکھو اب کیا ہوا یمن، جنازے پہ جان بوجھ کے اٹیک کر رہے ہیں، پتہ ہے جنازہ ایسا، یہ صفاقی جو ہے نا خون بہانا، یہ ان وہابیوں کی سرشت میں داخل ہے. اس بری طرح اب لاشیں گر رہی ہیں اور خون بہ رہا ہے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے جو ان کے امام ہیں مدارج السالکین میں ایک جگہ لکھا ہے کہ تاتاریوں نے جب شام پہ حملہ کیا تو ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو تو نام پہ یہ سعودی مرتے ہیں، اتنی اہمیت امام احمد ابن حنبل کی نہیں ہے جتنی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ. معاذ اللہ ان کا بس چلے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر درجہ دے، اتنے متاثر ہیں. شیخ خیر اپنی ذات میں بڑے آدمی. ابن قیم کہتے ہیں کہ جب تاتاریوں نے شام پہ حملہ کیا تو رمضان میں شیخ کشمش ہاتھ میں رکھ کے فوج میں گئے، لشکر میں پھرتے تھے، سب کو کہتے تھے کہ کھاؤ، اور خود بھی کھاتے تھے، اور کہتے تھے روزہ مت رکھنا کا رمضان، دشمن سے لڑنا اس وقت زیادہ ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں بھی روزہ نہیں رکھا تھا. شیخ کا بڑا مقام تھا، لوگوں نے دیکھ کے متاثر ہوتے تھے اور ہر ایک کو کہتے تھے کل یقیناً ہم جیتیں گے، کل جیتیں گے. تو میں نے شیخ کے کان میں کہا، میں نے کہا شیخ آپ انشاءاللہ بھی تو کہہ دیں. تو مسکرائے اور کہنے لگے اچھا انشاءاللہ کہہ دیتا ہوں، یعنی اردو میں اگر آپ کہیں تو وہ ایسے ہے کہ ان کا اس لیے نہیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو جیتیں گے، یقیناً جیتیں گے. تو میں نے کہا شیخ اگر کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا اس آدمی کی کیا بات کرتے ہو جس نے لوہے محفوظ میں کل کو دیکھا ہے کہ کل ہم جیت رہے ہیں اور وہ ہار. ابن تیمیہ رحمت اللہ اپنے متعلقہ انہوں نے نقل کیا. اب اس ایک فکر اس قسم کی کئی چیزیں ہیں اس میں، اس سے جان چھڑانے کے لیے اب انہوں نے مدارج السالکین کا ایسا نسخہ تیار کیا ہے جس میں یہ ساری باتیں نکال دی اور لکھ دیا اس پہ کہ مدارج السالکین کا ایکسٹریکٹ ہے، تلخیص ہے اس کی، ہم دے رہے ہیں تاکہ بچے پڑھیں. کیوں وہ اصل کیوں نہ پڑھیں؟ اس لیے کہ تمہاری اس وہابیت پہ زد پڑتی ہے. حضرت نے فرمایا رحمہ اللہ کہ علامہ اقبال کو وہاں روم سے فیض ہوا، اور وہاں روم میں مثنوی میں علامہ ایسے گم ہیں کہ یعنی آپ اندازہ کریں، ایک تو ہے کسی کی فکر سے متاثر ہونا، ہوتا ہے آدمی کسی کی فکر سے متاثر ہوتا ہے، ہر آدمی ہوتا ہے. بڑے بڑے ہسٹورینز ہیں, آدمی کہتا ہے اس نے فلاں سے اثر دیا, اس کی تحریر میں فلاں کا پیچھا لگ جائے, یہ آدمی وہاں سے. یہاں تک کہ علامہ فزیکلی غرق ہو گئے. مینٹلی اور اپنی فکر کے اعتبار سے تو تھے ہی تھے, جسمانی طور پہ بھی اتنے کھل گئے کہ دو مرتبہ ایسے ہوا, ایک مرتبہ اپنے خادم, کیا نام تھا, علی بخش, وہ بیچارہ سیالکوٹ کا کہاں کان پڑ علامہ کی خدمت کرتا رہتا تھا. اسے کہا سارا دن کوئی کام نہیں تھا, علامہ صاحب آخری زمانے میں درخت کے نیچے بیٹھے, بنیان پہنے اور ایک تہمت, ایک دھوتی, بس سارا دن روتے رہتے تھے اور ہکا پیتے رہتے تھے. میں چلم گرم کر کے لے جاتا, میرا کام یہی تھا چلمیں بدلنا اور کھانا. دوپہر کو کبھی آدھی روٹی کھا لی, کبھی کچھ, شام کو پھل کھا لیے, آدھی رات کو اٹھنا, قرآن پڑھنا, یہ سب چیزیں یہی تھا. تو ایک دن میں گیا, رو رہے تھے, کہنے کے باہر محروم ابھی اٹھ کے گئے ہیں, ذرا بلاؤ. تو میں باہر چلا گیا, میں نے بہت لوگوں سے پوچھا کہ مولانا روم کدھر ہے, تو ان کا جی مولی رومی کو ہم نہیں جانتے, کون مولی روم. تو میں نے آ کے بتایا کہ مولانا روم تو مجھے نہیں ملے. کہنے کے اچھا ٹھیک. جاوید اقبال نے لکھا کہ میں کالج سے آیا تو کشمیری تھے نا, گوری رنگت تھی, سرخ چہرہ, اور مجھ سے کہا کہ مولانا روم کو بلاؤ, ابھی یہاں تشریف فرماتے. تو میں باہر گیا اور واپس آ کے کہا, میں نے کہا مولانا روم تو نہیں. ہم کہا نہیں نہیں دیکھو, ابھی تو میرے پاس تھے, اٹھ کے گئے ذرا دیکھو, ایک بات کرنی. صوفیہ اس کو کہتے ہیں فنا فی الشیخ, کہ کبھی کبھی شیخ کی محبت اتنی غالب آ جاتی ہے کہ اس کے نفس پہ شیخ کا نفس پوری طرح چھا جاتا ہے. یہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. انجذاب کی کیفیت زیادہ ہو جذب کرنے کی, بچوں میں ہوتی ہے نا, تو یہ بچے بالکل اپنے ٹیچر کی طرح بولنے لگتے ہیں, اسی کی طرح لکھنے لگتے ہیں, اسی کی طرح کا لباس پہننے کی تمنا ہوتی ہے. بچے ہوتے ہیں نا تو کیفیت غالب آ جاتی. بعض لوگوں میں, مغلوں میں بادشاہت اس کی کیفیت غالب تھی, تو وہ کبھی کبھی خود اکبر بن جاتا تھا. وہ جو آپے رانجا ہوئی ہے نا وہ یہی ہے, ایسے ہو جاتا. حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا, ہائے ہائے بڑا افسوس ہوتا ہے, یہ آدمی اپنے آپ کو تاریخ کی نظر سے بچا لیا. اس 19ویں صدی میں خدا نے چھاچ الٹ دی, ہیروں سے بھری ہوئی چھاچ اللہ نے الٹ دی. اتنے بڑے بڑے آدمی آئے, ہیرے تھے, لیکن سب ان سیاسی ہنگاموں میں کھو گئے. اب ان کو ڈھونڈو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آدمی تھا کون, نام ملتا ہے, کوئی ایک آدھ ذرا سا دھواں اٹھتا ہے پتا چلتا ہے یہاں بھی کوئی آگ تھی. آدمی شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ جیسا آدمی 1205 میں قرآن پاک کا ترجمہ پورا کیا, یعنی 200 اور کوئی 23 سال ہوتے ہیں 33 سال سوا 200 سال اب کوئی چیز نہیں ہے سوا 200 سال پہلے بجلی تھی پریس آ گیا تھا یہ چیزیں تھیں حرام ہے جو دو صفحے ملتے ہوں کوئی ان پہ لکھ سکے کہ اتنا چھپایا اپنے آپ کو کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا بس ایک مسجد میں پوری زندگی گزار دی اس بندے نے اور اللہ کے ہاں اس کی قبولیت کا حال یہ ہے کہ اب جب تک دنیا میں اردو زبان ہے کوئی آدمی ان کے ترجمے سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا ایسا پکا ترجمہ باندھ کے گئے ہیں کہ اردو زبان اگر دنیا میں 1000 سال بھی اور رہے نا شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ کے ترجمے سے نہیں چھوڑا نہیں جا سکتا کہ خدا نے قبول کیا ہے تو ہی تو یہ حال ہے لیکن دو صفحے لکھنے پڑ جائیں کچھ چھان مارا ہندوستان کی لائبریریوں کو مگر کچھ نہیں ملا ایک آدمی کسی مقام پہ پھنس گیا حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ رمضان میں ہوتا آیا ہے نا حدیث میں رمضان میں وہ اتنے سخی ہو جاتے تھے جیسے ہوا چلتی ہے باد بہاری چلتی یہ شاہانہ مزاج نہیں یہ بادشاہوں جیسی بات ہی تو اور کیا ہے حکم دیا مکہ میں فتح مکہ پہ فلاں 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 کو قتل کر دو 8-9 آدمی فرمایا ولو بھی اس تار بیت اللہ کے پردے میں چھپے ہوں تو بھی اسے قتل کرتا ہے یزد بن طالب کا داماد اس کا چھوٹا بھائی ام ہانی کا دیور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بہنوئی کا چھوٹا بھائی ہم قیاس کریں نا اپنے بہنوئی کو کہ اس کا چھوٹا بھائی ہو یا اپنے ہی گھر کا فرد ہوتا ہے بہن کی وجہ سے کیسا تعلق اٹھنا بیٹھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ شاعری کے ذریعے توہین کرتا تھا اسلام کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی قتل کرتا ہے حکم ہو گیا قتل سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو جانتے تھے سب سے زیادہ جانتے تھے نظر آ گیا بھاگتا ہوا تلوار نکالی کا ٹھہر اللہ کے دشمن تیرے قتل کا حکم ہے بخاری میں آتا ہے کہ وہ گلی سے بھاگ رہا تھا اور بھائی کے گھر کا دروازہ کھلا تھا گھس گیا بھابھی کو کہا کہ آپ کا بھائی علی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے امی آنی بچاؤ ان کا پلنگ کے نیچے گھس جا تو پلنگ کے نیچے اتنے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہنچ گئے کہاں ہے نکالو کیوں قتل کرنا ہے ان کا حکم ہوا ہے تو کہا میں جاتی ہوں سرکار کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے ہنگامے سے فارغ ہو کے نہا کے کپڑے پہن رہے تھے اس نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کڑی تھی چادر کے اس طرف تاکہ کوئی غلطی سے بھی پیچھے نہ چلا جائے تو انہوں نے دروازے سے ہی بولنا شروع کیا کہہ رہا ہی تھا انا علی انا آپ نے غور فرمایا ہے یہ میرا بھائی علی کیا کہہ رہا ہے میرے دیور کو قتل کرنا چاہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ یہ ام ہانی ہے کہ جی ام ہانی باہر تشریف لائے فرمایا کیا بات ہے ام ہانی کہ میرے دیور کو قتل کرنا چاہتا ہے علی آپ کا داماد اور میرا دیور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر ان کا میں نے پناہ دیا جل نہ من عجب دیا ام ہانی جسے تم نے بخش دیا ہم نے بخش سے تو نے معاف کیا ہم نے معاف سے تم نے پناہ دے دی ہم نے پناہ دی یہ بادشاہت ہی تو ہے بادشاہ بمانا اللہ نے فضل فرمایا تھا اس کا ظہور ہے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ کوئی حالت ایسی تھی جو کسی نے آ کے ذکر کیا کہ حضرت یہ وہ شاہ عبد العدل صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ان کے شیخ شاہ عبد العدل کا بھی تذکرہ نہیں ملتا چلو چھٹی وہ شاہ آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ خلیفہ تھے، یا اور کہیں سے بہرحال نقشبندی تھے. تو اس نے آ کے کہا کہ حضرت فلاں مقام پہ پھنس گیا ہوں. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ تعالی کیا کیفیت تھی؟ فرمایا کوئی مشکل نہیں ہے، مراقبے کے لیے جب بیٹھو نا تو یہ تصور کرو کہ تم حضرت مجدد الفسانی خود، حتیٰ کہ اس میں فنا ہو جاؤ تو جو خدا کی رحمت حضرت پہ نازل ہوتی تھی تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی، نکل جاؤ. ایک ہی مراقبے میں چلا گیا. تمہارا روم سے نا علامہ کو یہ نسبت حاصل تھی، اس لیے جاوید نامہ یہ چیزیں آپ پڑھیں تو علم، اخلاقیات، یہ تصورات بڑے عروج پہ. اچھا بھائی، آئندہ انشاءاللہ جاوید نامے بھی بات کریں.